بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الجهاد أنواع وأحكامه لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كإسبار رسالة كي مختصر شرح التعليقات كدرس جاري هي وهي ہمارے اس دورے کی دوسری نشست ہے اور ہم پہنچے صفحہ نمبر 23 پر, جس کے پاس یہ کتابچہ موجود ہے, صفحہ 23 پر ہم پہنچے تھے. اور اب شیخ صاحب جو ہیں بغیر کسی خاص ہیڈنگ کے چند اہم ضوابط جہاد کے بیان فرما رہے ہیں. نمبر میری طرف سے آسانی کے لیے, کتابچے میں نمبر نہیں, آپ دیکھیں کوئی نمبر نہیں ہے, نمبر میں بتاؤں گا تاکہ ہمارے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے. ضوابط الجہاد میں سے شیخ صاحب فرما رہے ہیں, ولیکن قبل القتال, اب قتال سے پہلے, جہاد سے پہلے ایک چیز ہے, وہ کیا ہے کہ کافروں کو دعوت دینا ہے, اسلام کی توحید کی دعوت دینی ہے. اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے تب پھر قتال کیا جاتا ہے. تو طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اللہ تعالیٰ پر جہاد کو واجب فرمایا, قتال و طلب جو ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے بادشاہوں کی طرف اور جو سربراہ تھے اپنے ملکوں کی, اور اسلام کی دعوت دی. کسرا کی طرف خط لکھا, قیصر کی طرف خط لکھا, اور ان کے علاوہ بھی جو زمانے کے بادشاہ تھے اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے, جو صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ عام رسالت ہے, سب کے لیے ہے, بشر میں سے جن انس میں سے سب کے لیے ہے, اور سب پر واجب ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی اتباع کرے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے, اگر وہ اسے مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں قبول کرتے تو پھر قتال ہوتا ہے. کیونکہ ان کی معذرت جو ہے حجت, معذرت ختم ہو گئی, حجت قائم ہو چکی ان کے اوپر. اور اسی طریقے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کسی سریہ میں, غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم خود شامل ہوتے ہیں, اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ وسلم خود تو شامل نہیں ہوتے لیکن کسی اور کو صحابہ میں سے امیر مقرر فرماتے ہیں. تو جب کسی صحابی کو کسی سریہ پر امیر بنا کر بھیجتے کسی لشکر پر, تو وصیت دیتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی, تقویٰ کی, اور ان کو اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو یہ وصیت بھی دیتے کہ جب مشرکوں کو گھیر لو تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو, اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان سے جزیہ طلب کرو, اور ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ان کے خلاف قتال کرو. روایت صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ان تین چیزوں کا ذکر ہے, اور صحیح بخاری کی روایت میں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جنگ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا تو کیا حکم دے کے دیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امضی علی رسلک, جاؤ اس لشکر کی طرف آہستگی سے جاؤ, تسلی سے جاؤ, حق تنزل بساحتہم, یہاں تک کہ آپ کو لشکر میں شامل سامنے کھڑے ہو جاؤ, ثم ادعوہم الی الاسلام, یہ نہیں جا کے سر قلم کر دینا ہے, ثم ترتیب اور تعقیب کے لیے ترتیب بھی اور پھر کچھ وقت بھی درکار ہے, اسلام کی دعوت دو. بس یہ کہو کہ اسلام کی دعوت کلمہ پر جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں, اس حدیث میں بہت اہم فائدہ ہے. دعوت الاسلام کی طرف دعوت کیسے دی جاتی ہے, سب نصوص کو ایک ساتھ جمع کر کے پھر بات کی جاتی ہے نا دلائل کو. تو اس حدیث میں دیکھیں اسلام کی دعوت سے کیا مراد ہے, یہ نہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھ لیا بس تلوار روک دی, یہ نہیں ہوتا. دیکھیں ثم ادعوہم الی الاسلام, دعوت اسلام کی طرف, واخبرہم, اور یہ خبر دو, بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فیہ, یہ بھی انہیں بتاؤ کہ جب اسلام قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا حق اس اسلام میں کیا ہے, کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, متفق علیہ حدیث میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے معاذ مجھے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے, معاذ کیا عرض کرتے ہیں, اللہ رسول اعلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. تو یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیو, ہاتھ میں تلوار ہے اور پورا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے, میدان جنگ میں کھڑے آمنا سامنے, یہ مومن ہے یا کافر آمنے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر جھنڈا دیتے ہیں سیدنا علی کے ہاتھ میں, اور یہ خاص تعلیمات دے کے بھیج رہے ہیں. آج کل بعض لوگ جہاد میں یہ سمجھتے کہ صرف سر قلم کرنا ہے بس, اور ان کی تلوار سے کافر تو دور کی بات مسلمان نہیں بچے, سبحان اللہ. تو حق اللہ تعالی بیان فرمایا کہ دعوت التوحید کیا ہوتی ہے؟ توحید دعوت میدان جنگ میں دینی ہے، سبحان اللہ. فواللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر آپ کے ہاتھوں کسی ایک شخص کو ہدایت دے دیتے ہیں تو دنیا جہاں کے سر نعمتوں سے بھر کر یہ نعمت ہے تمہارے لیے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو آخرت میں آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہو، سبحان اللہ. دنیا کی نعمت مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے اور سواری وغیرہ ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، سب مال و متاع ہے، دنیا کے نعمتیں ہیں. سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ خیر لکم الحمر النعم، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے اور وہ کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف اور بدعت سے سنت کی طرف، نافرمانی سے فرمانبردار کی طرف واپس پلٹ آئے، سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا ضابطہ کیا ہے کہ جہاد سے پہلے کیا ہے؟ دعوت ہے. دعوت سے پہلے کیا ہے؟ علم ہے. تو بغیر علم کی دعوت ممکن ہے کیا؟ سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر جیسا فرماتے ہیں ہم اس لیے قتال نہیں کرتے کافروں کے خلاف کہ ہم صرف ہمیں ان کے مال یا ان کی زمین کی ضرورت ہے، ہم ان کے خلاف قتال کرتے ان کے فائدے کے لیے. سبحان، عجب بات ہے. تلوار اٹھاتے کافر کے خلاف اور فائدہ کس کا ہے؟ اسے کافر کا فائدہ ہے. آئے دیکھتے ہیں کیسے فائدہ ہے. جیسا فرماتے ہیں تاکہ ہم ان کافروں کو جہنم کی آگ سے، ہمیشہ کے عذاب سے انہیں بچائیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور جہنم کے آگ کی ہمیشگی کے عذاب سے بچنا یہ مصلحت ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے مصلحت کو ہے بھرا، مجھے بتائیں. تو کافروں کی سب سے بڑا خیر خواہ کو ہے، کون ہے؟ وہ مسلمان جو تلوار اٹھا کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اسلام قبول کرو، نہیں کرنا چاہتے، جزیہ دو، کفر میں رہو، لیکن سر جھکانا پڑے گا اسلام کے سامنے، لا الہ الا اللہ کے سامنے سر جھکا کر جزیہ دے دو، تمہاری مرضی ہے. لیکن اگر بچنا ہے کفر سے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو پھر دعوت الاسلام کو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو. تو انہیں کی مصلحت ہے تاکہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے، اور ہم ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں ان کی مصلحت کے لیے، ان کو شکر کفر سے بچانے کے لیے. اور اس پر ہم بہت مشقت اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل کو بھی برداشت کرتے ہیں. اتنا بڑا خیر خواہ ہوگا، اللہ کے لیے مجھے بتائے. ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی غرض اسے نہیں ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جاتا ہے دوسرے کو جہنم کے ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے، اور وہ خود بھی اس میں قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہے کسی کا؟ دشمن کو نہیں، دیکھیں دین سے رحمت کا دین ہے، دشمن کے لیے بھی خیر خواہی ہے. واللہ اللہ کا دشمن ہے کافر کون ہے؟ اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بھی دشمن ہے، اس کے باوجود بھی جہاد میں شروع ہے. اسلام کی چوٹی کیوں ہے؟ جہاد چوٹی ہے کہ نہیں اسلام کی؟ کہ آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جاتے، جان بھی قربان کرنا چاہتے لا الہ الا اللہ کے لیے، قبول کر لیتا ہے تو اسلام غالب ہے، قبول نہیں کرتا جزیہ دیتا ہے، اسلام پھر بھی چوٹی پر غالب ہے. اگر نہیں کرتا تلوار ہے، قتل ہو جاتا تو وہ جہنم رسید ہوا اور یہ مومن عزت کے ساتھ واپس آ گیا، مارا جاتے تب بھی شہید ہے، سبحان اللہ. تو اسلام کی چوٹی ہے کہ نہیں؟ تو مصلحت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ان کافروں کی ہے، بلکہ ساری بشریت کی ہے، عموم انسانیت کے لیے ہے. اور جیسے کہ بعض بے وقوف جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں صرف زمین کو ہتھیانے کے لیے، زمین پر قابض ہونے کے لیے، لوگوں کو مال پر قابض ہونے کے لیے، یہ اسلام نے نہیں کیا، مسلمان نے نہیں کیا، یہ اہل کفر نے کیا ہے. اور واضح مثالیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ جو یعنی مسکین ممالک پر جو ان کا راج رہا ہے کئی صدیوں تک، مسلمان تھے راج کرنے والے، بلکہ مسلمانوں کو مختلف تکلیفیں دے کر اوپر مسلط یہ لوگ ہوئے تھے. اسلام تاریخ اٹھا کے دیکھ لے اسلام کی، جس ملک کو فتح کیا اس ملک میں واللہ چار چاند لگا دیے توحید اور سنت کی اور فرمانبرداری کی. یہ ملک پہلے ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا، اب یہی ملک اسلام کے بعد علم کی روشنی اور ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا اور روشن ہو گیا. کہاں کافروں کا کفر و کہاں دعوت اسلام کا ایمان اور توحید. تو ہم سب سے پہلے دعوت دیں گے اور پھر اگر وہ نہیں مانتے تو جزیہ کی طرف بلائیں گے, ورنہ پھر قتال ہوگا. تو فائدہ جو ہے اس میں, اس قتال میں, جہاد میں فائدہ صرف مسلمانوں کو ہی, کہ وہ یا شہید ہیں یا غازی ہیں, اس سے بڑھ کر ان کو بھی فائدہ ہے, کافروں کو بھی اس کا فائدہ ہے. تیسرے نمبر پہ جو ضابطہ ہے جیسے فرماتے ہیں, جہاد کا حکم اور تنظیم سازی ولی امر کرتا ہے. تو جہاد تنظیم کے لیے اور منظم کرنے کے لیے ایک ولی امر کی ضرورت ہے, جو امام المسلمین ہے, جو حاکم وقت ہے, یہ اس کی صلاحیت میں سے ہے, اور یا اس کا نائب جو ہے جس کو وہ خود متعین کرے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جہاد کرے بغیر امام کی اجازت کے, سوائے ایک صورت کے, کہ اگر کافر جو ہے وہ اچانک حملہ آور ہوتا ہے کسی مسلمان ملک پہ اور اجازت لینا مشکل ہو جائے, کافر حملہ آور ہو گیا, داخل ہو گیا ہے, اب ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے دفاع کرے, یعنی کہ انتظار کریں گے جب تک اجازت نہیں ہوگی, استطاعت کے مطابق ہر بندہ جہاد کرے, جہاد الدفع جو ہے اس صورت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ رضى لكم ثلاثا, اللہ تعالیٰ تمہارے تین چیزوں پر راضی ہے. کون سی ہے؟ ان تعبدوا ولا تشرکوا به شيئا, سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں, وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اور اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوط سامنے تھامے رکھیں اور فرقے فرقے نہ بنے, اور تیسرا وان تناصحوا من والله الله امركم, اور ان کو نصیحت کریں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارا ولی امر بنایا ہے. امام مالک نے مقتدی روایت کی ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے, صحیح حدیث ہے. تو مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ کوئی امام ہو, کوئی امیر ہو, کوئی حاکم ہو, جو ولی امر ہو, جو جہاد کی تنظیم کرے, اور مسلمانوں کو لازمی کہ وہ امام کے ماتحت اور ایک خاص قیادت کے ماتحت جہاد کریں اور ایک امت بن کے جہاد کریں, کیونکہ تفرق اور تحزب اختلاف میں جہاد نہیں کیا جاتا, کہ ہر بندہ اپنا امام بنا کے خود اپنے کاروائی کرنا شروع کر لیے جہاد نہیں ہوتا, یہ افراتفری ہے, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد ہمیشہ ایک جھنڈے کے نیچے کیا جاتا ہے, کیونکہ جہاد جب سے مشروع ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کیا ہے تو ایک لشکر بھیجتے تھے, ایک ہی جھنڈا ہوتا تھا, ایک ہی امیر ہوتا تھا, اگر دوسرے لشکر ضرورت ہوتی تھی تو اس میں ضم ہو جاتا تھا, شامل ہو جاتا تھا, نہ کہ دوسرا امیر, دوسرا لشکر, دوسرا محاذ, نہیں, ایک محاذ پر, ایک وقت میں, ایک جگہ پر, ایک لشکر, ایک امیر, دوسرے لشکر اگر ضرورت پڑتی تھی تو اس میں ضم ہو جاتا تھا. آپ کوئی مثال نہیں ملیں گے کہ ایک جگہ پہ ایک لشکر ہے اور دوسرا امیر دوسری طرح سے اپنی مرضی کر رہا ہے, نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اور پہلے لشکر کے جو سفر میں امیر تھا, وہ جب بھی میدان جنگ میں, جہاد میں شامل ہو جاتا ہے تو فوراً اس جو پہلے امیر, اس کی عمارت ماتحت جہاد کرتا ہے, یعنی کہ میں بھی امیر تھا, وہ بھی امیر, ہم الگ الگ کاروائیاں کرتے ہیں. واللہ آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی. اور ایک جنگ کا نام میں بھول گیا ہوں, سلف نے بھی اس پہ عمل کیا ہے, سیدنا معاویہ کے زمانے میں جنگ جاری تھی, جہاد جاری تھا اور کافر بڑی تعداد تھی, تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک یعنی لشکر کا امیر بنایا جانے کے لیے, اور جب وہاں پہ پہنچے تو اس پہلے لشکر میں ضم ہو گئے, وہ جو پہلے صحابی تھے اس کی عمارت میں جو ہے ان کے ماتحت انہوں نے جہاد کیا ہے. تو سلف میں بھی یہ موجود ہے, یعنی کہ الگ سے کوئی جماعت بنا کر بھیجی اور کسی اور جگہ سے وہ اسی کافر کے خلاف اپنی مرضی کاروائی کرتے رہے, نہیں, اور الحمدللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فتح بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی. الغرض تو ایک امت بن کر جہاد کیا جاتا ہے, ایک ساتھ, ایک امام کے ساتھ, ایک جھنڈے کے نیچے جہاد کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ متفرق ہو جاتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں صاحب صلاحیت ہوں اور امام کی بات کو نہیں مانتا, تو پھر مسلمانوں پر پھر شخص فرماتے ہیں بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے. ارشاد باری تعالی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃ فثبتوا, اگر تم کوئی فئہ گروہ کو دیکھو تمہارے خلاف, فثبتوا تو ثابت قدم رہو, واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ تک بہت زیادہ ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پالو, واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ریحکم, اور اللہ کے فرمبرداری کرو, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری کرو اور تنازع میں نہ پڑو, فتفشلوا تذهب ریحکم, پھر تم فشل اور خسارے میں پڑ جاؤ گے اور تمہاری جو روح ہے وہ بھی چلے جائیں, یعنی تمہاری جو وجود ہے, تمہاری جو طاقت, وہ بھی ختم ہو جائے گی, کافر کے سامنے تمہارے کوئی شان باقی, کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی. واصبروا, یہ کیسے ممکن اتفاق اور اتحاد کب ہوگا؟ واصبروا, صبر کے ساتھ, صبر کرتے رہو. واصبروا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کر والوں کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطر ورئاء الناس, اور ان جیسے مت ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے, اپنے دیار سے گھروں سے نکلے تھے تجبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے, ويصدون عن سبيل الله, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یا روکتے رہے. واللہ بما يعملون محيط, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محیط ہے. سورۃ انفال نمبر 45 سے 47 تک, 45 to 47. تو چوتھا جو ضابط ہے جہاد میں وہ یہ ہے کہ جہاد کرنا ہے ایک ہی قیادت, ایک ہی جھنڈے کے نیچے, اور سب متفق ہو کر ایک ہی جماعت کی شکل میں. اور تفرق کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہر کوئی شخص اپنے مرضی کا اپنا امام مقرر کرے گا یا اپنے آپ کو مقرر کرے گا اور اپنی مرضی کے کاروائی کرنا شروع کر دے گا, تو یہ تفرق ہے, اور اس سے کافر کو خوشی ملتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی مضبوط اسلامی رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, اللہ نعمت کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے سب ایک دوسرے کے, پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمته اخوانا, پھر تم ایک دوسرے کے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم تو یعنی آگ کے بہت قریب تھے. حافہ یعنی کیا کہتے ہیں مجھے, ایج پہ تھے, ہاں کنارے پہ تھے بالکل, یعنی اب آگ کی دیکھیں وصف دیکھیں, آگ کے کنارے پہ تھے. کیوں کنارے پہ تھے؟ کیونکہ بغض تھی, نفرت تھی, ترازع تھا, تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا اور آگ سے بچا دیا. فانقذکم منها, اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا دیا جس کنارے پر تم لوگ موجود تھے. کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تهتدون, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیت کھول کھول کے بیان فرماتے تاکہ تم لوگ ہدایت پالو. سورۃ آل عمران نمبر 103, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی وہی کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں پر راضی ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لازمی کہ وہ قیادت کے ماتحت جو ہے وہ جہاد کرے, اور شدود و تفرق سے دور اور اختلاف سے دور اختیار کرے. پانچویں نمبر پر جو ضابطہ ہے جہاد کا, جہاد علم تلوار اور دعوے سے کیا جاتا ہے, علم سے, دعوے سے اور تلوار سے. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جہاد میں. جب انسان کو جہاد کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جب جہاد کر رہا ہے تو اس کا جہاد نبوی جہاد ہے, تو بغیر علم کے کیسے ممکن ہے؟ دعوت توحید کی دن اس کو پتہ توحید کے ہوتا کیا ہے. آج کل جو مسلمانوں کے جو اختلاف اور تفرقہ ہے اسے فروع مسائل میں نہیں, واللہ توحید کی بنیاد میں ہمارا اختلاف ہے, توحید کے معنی میں ہمارا اختلاف ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے خط لکھے تھے یعنی بادشاہوں کو, جو کافر بادشاہ تھے, دعوت دی تھی اور لشکر تیار کیے اور پھر جنگ کا حکم دیا. تو پہلے دعوت پہنچی پھر لشکر تیار ہوئے, یعنی کہ پہلے لشکر بھیجے بغیر دعوت کے, ایسے نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو صحابہ کرام نے بھی یہی راستہ اختیار کیا, دعوت کا, علم کا اور جہاد کا. تو یہ تین چیزیں ایک ساتھ ہیں. ارشاد باری تعالیٰ, هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق, اسی نے ہی اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. ہدایت سے مراد علم نافع ہے اور دین حق سے مراد عمل صالح ہے. کیوں؟ لیظہر علی الدین کل, تاکہ سب ادیان پر اسے ظاہر کر دے اور بلند کر دے. ولو کرہ مشرکون, اگرچہ مشرکون مشرکین ناپسند کریں. سورۃ توبہ آیت نمبر 33. یہ دین اسلام ہے. چھٹا ضابطہ جو ہے جہاد کیوں ہوتا ہے؟ دین کی نشر و اشاعت کے لیے. یہ دین اسلام ہے, عدل کا دین, خیر خواہی کا دین, ہدایت کا دین. یہ بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کو, دین کی, اسلام کی نعمت کو ہمارے جائز نہیں کہ ہم صرف یعنی بخیلی کرتے ہوئے اپنے لیے متعین کر دیں اور لوگوں کو چھوڑ دیں گمراہیوں میں اور کفر و شرک بدعات میں کہ وہ ڈوبے رہیں, بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس خیر کو لوگوں تک پہنچائے, اس نشر و اشاعت کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن. یہ دین صرف ہمارا نہیں بلکہ ساری بشریت انسانیت کا دین ہے, اور یہ دین نہیں عام ہو سکتا, اس نشر و اشاعت نہیں اس کے سوائے دو راستوں کے, دو طریقوں کے. نمبر ایک الدعوۃ الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے سے. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخریت للناس، بہترین امت لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے. کیوں؟ کیسے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں. سورۃ آل عمران نمبر 110، اور دوسری آیت میں سورۃ آل عمران نمبر 104 میں بھی ایسا پیغام ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ایسے ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکر سے روکتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ دین کی نشر اشاعت کریں، دین اسلام کی، اور جہاد دعوت سے اور جہاد سے، اس طرح سے دین اسلام غالب آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو یعنی مومنوں کو زمین میں تمکین دے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ مومن؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکاۃ دیتے ہیں، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور امور کی عاقبت اللہ تعالیٰ کی. سورۃ الحج آیت نمبر 41-41. فرمان جب ہم تمکین ہو جاتی ہے، صرف لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے نہیں، تمکین سے مراد زمین پر، یعنی کہ لوگوں کی زمین پر قابض ہو جائے، ان کا مال ہتھیا لے، یہ نہیں، نہ ہی ان سے خراج لینا مقصود ہے، بلکہ اس لیے کہ اقامت الصلاح ہو، نماز کا اقامت حکم دیتے ہیں، لوگوں پر لازم کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے اور برائی سے روکتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی، سب جتنے بھی ملک ہیں مسلمانوں کے، سب میں جو ہمارے ماتحت ہیں. پھر سورۃ النور آیت نمبر 55 شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سن مومنوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے عمل صالح کیے، کیا وعدے ہیں؟ لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کو ضرور خلافت عطا فرمائی جیسے کہ تم میں سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، یہ پہلا وعدہ ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور دین کی تمکین عطا فرمائے گا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. تیسرا وعدہ وَلَبَدَّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ خوف راز کی حالت کو تبدیل کر کے امن و امان کی حالت ان کو لے کے آئے گا. ایک شرط ہے يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ایک میری عبادت کر میرے سو کسی کی عبادت نہ کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا هو الاساس، یہی اساس ہے. کیا اساس ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، دین اسلام کی اساس توحید ہے، لا الہ الا اللہ، وبعده الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ جہاد نہیں ہے، جہاد دوسرے نمبر پہ ہے. جہاد ہے کلمہ توحید کے بعد. کیوں؟ کیونکہ جہاد کا اصل مقصد کلمہ توحید سر بلندی ہے، تو کلمہ توحید ہوگا سر بلندی ہوگی اس کی، سبحان اللہ. جہاد اس لیے اللہ نے مشروع فرمایا تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، دین اسلام کی نشر اشاعت کرے، دین اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور شرک کو مٹانا ہے، اور یہی دعوت رسولوں کی، جیسا فرمایا دعوت الرسل یہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بعث فرمایا ہے. کیوں؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کو، اجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کا اجتناب کرو. سورۃ النحل 36-36، دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کس رسول کو نہیں بھیجا، الا یہ کہ یہ وحی دیکھے. کیا وحی ہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سے کوئی معبود برحق نہیں، صرف میرے ہی عبادت کرو. سورۃ انبیاء نمبر 25-25. سفر یہی مقصد ہے جہاد کا، اور یہ بعض احکام اور آداب ہے جہاد کے. تو ساتواں مقصد کیا ہے جہاد کا؟ یہ دین میں تمکین، زمین پر خلافت، دین میں تمکین اور امن و امان کے قیام کے لیے پہلے توحید اور پھر جہاد ہے، یہ ضابطہ ہے، بہت لازمی ہے. یعنی جو بھی جہاد کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم جہاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ خلافت کو واپس لے کے، خلافت جو خلافت ہم سے کھو چکی ہے، تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ توحید کا اہتمام کرے. جو اقامت دین کی بات کرتا ہے کہ دین کا قیام بہت لازمی ہے، اس کو بھی چاہے سب سے پہلے توحید کا اہتمام کرے. جو امت میں سے اس درد کو رکھتا ہے کہ امت میں بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، بد امنی عام ہو چکی ہے، تو اس کو بھیجا سب سے پہلے توحید کے اہمیت کے مطابق کارروائی کرے، جد و جہد کرے، دعوت توحید کو عام کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جہاد کرے. تو جہاد کا مقصد آٹھویں نمبر پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہوتا ہے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے. تو سب سے پہلے توحید ہے، یہ ضابطہ الگ سے بیان کر کے لکھ لیں. نویں نمبر پہ جہاد اور فساد میں فرق کیسا فرماتے ہیں. جہاد عظیم باب ہے، اس کے بہت سارے یعنی مؤلفات لکھی گئی ہیں، اہل علم نے خاص اہتمام کیا ہے، اور کوئی چاہے تو اس کے احکام جو ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید میں اور آپ سب سنت میں موجود ہیں. اہل علم سے سوال کرے جو اہل بصیرت ہے، کیونکہ جہاد ایک عظیم امر ہے. اگر جہاد کو منظم طریقے سے کیا جائے، اس طرح کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو یہ جہاد بہت رفع بخش ہوگا پوری امت کے لیے. لیکن اگر یہ جہاد افراتفری کا راستہ کے مطابق بغیر علم و بصیرت کے مطابق کی بنیاد پر قائم کیا جائے، تو پھر یہ امت کے لیے سوئے مصیبت کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان قتل عام ہو جاتا ہے. کوئی ایک جاہل شخص کے یعنی بے وقوفی سے کوئی کاروائی ہوتی ہے، تو اس کاروائی سے کافر جو ہے وہ غضب غصے میں اتر آتے ہیں، اور جبکہ وہ ان مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، تو مسلمانوں پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور بہت سارے قتل و غارت عام کرتے ہیں، خون خرابہ عام ہو جاتا ہے. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اس کاروائی کو، اس بے وقوفی کو وہ جہاد سمجھتے ہیں. جیسا فرماتی ہے اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس جہاد میں شروط موجود نہیں جہاد کی، نہ ہی اس کے ارکان ہیں، تو یہ جہاد نہیں بلکہ عدوان ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا، اور اسی کو فساد کہتے ہیں. پھر ایسا فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے دین کو غالب فرمائے اور اپنے کلمہ توحید کو بلند فرمائے اور جہاد کے جھنڈے کو قائم فرمائے. جہاد تا قیامت رہے گا، یہاں تک کہ امت کے اس آخر میں جو آخر لوگ بچیں گے وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے. سبحان اللہ. اور دسواں جو ضابط ہے کہ صحیح شرع جہاد تا قیامت رہے گا اور اس کے اچھے نتائج ساری امت کے لیے فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاد تا قیامت رہے گا، اور لیکن بشرط یہ کہ جہاد ضوابط شرعیہ کے مطابق و حدود شرعیہ کے اندر ہو، تاکہ جہاد صحیح ہو، افراتفری نہ ہو، اس میں عدوان نہ ہو، فساد نہ ہو، جہالت نہ ہو، جہاد شرعی ہو. اور اگر جہاد صحیح مشروع طریقے سے کیا جائے، اس کے نتیجے جو ہے بہت اچھا رہے گا، جیسا کہ بہترین زمانے میں ہوا کرتا تھا. اور اس زمانے میں جب جہاد کے جھنڈے بلند کیے گئے اور یعنی امیر کی قیادت میں جو جہاد کیا گیا، تو اس جہاد میں فائدہ بھی ہوا، اور مشرق سے مغرب تک دین اسلام کی نشر و اشاعت بھی ہوئی اور خیر بھی عام رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قلب کی سر بلندی فرمائے، اپنے دین کو نصرت فرمائے، اور اپنے دشمنوں کو ذل و خوار فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم علی آلہ و صحبہ اجمعین.